آپ کے جو نمائندے شہزاد نے بڑی اچھی طریقے سے سارا تجزیہ پیش کر دیا. ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ پہلا مرحلہ تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی کہیں نہ کہیں ناخوشواری واقع ہوئی خیرپور میں, لیکن یہ دوسرے مرحلے پہ یہ پنجاب سے بھی کوئی خبر ایسی خاص نہیں آئی ہے, اور یہ سندھ میں بھی ہمیں بدیر میں بڑا ڈر خطرہ تھا کہ شاید وہ ذوالفقار مرزا گروپ جو ہے اس کی وجہ سے کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ پیش آ جائے اور فوج پرد کرنی پڑ جائے, لیکن وہاں بھی معاملات جو ہیں اچھے طریقے سے ہو گئے ہیں. بے شک ذوالفقار مرزا کے گروپ کو باقاعدہ بہدستی حاصل ہے, لیکن آزاد امیدواروں کی وجہ سے پیپل پارٹی بھی ہے, این سی او بھی ہے, تمام پارٹیاں اس میں حصہ لے رہی ہیں, تحریک انصاف بھی, اور انتخابات جو ہیں میرے خیال میں بہتر انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکیں گے کہیں سے کوئی شکایات آ رہی ہے. بڑھتی تو ٹھیک ہے, ہلکی پھلکی کوئی باتیں تو چلتی رہتی ہے, لیکن بڑا انتخابات ٹھیک ہو گئے, اور الیکشن پاکستان کے ساتھ جو تنقید کی گئی ہے یا وہ متنازع بنا ہے, وہ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں یہ کیا, سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ درست تھا, انہوں نے حلقہ بندی کے بارے میں جو پوائنٹ آف ویو پیش کیا, جو اپنا فیصلہ دیا وہ درست تھا, لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کی درستگی کرنے کی جو انہوں نے وارننگ دی تھی وہ درست نہیں تھی, کیونکہ 24 گھنٹے میں 81 یونین کونسلوں کے بارے میں ڈیلیمیٹیشن کے بارے میں الیکشن کمیشن پاکستان کی مشوری ایسی نہیں تھی کہ 24 گھنٹے میں درست کرتے. اس وقت سندھ ہائی کورٹ کو یہ چاہیے تھا کہ 15 دن یا 10 دن کا موقع دے کر جاتا کہ 15 دن یا 20 دن کے بعد ٹھیک کر لیں. بہرحال یہ ٹھیک ہو گیا. اب میں چونکہ میرا ایک اہم انٹرویو شروع ہو گیا تو میں آپ اجازت چاہوں گا.
جی یہ بتائیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ملک بھر میں ضرب عزم ہو رہا ہے, فوجی آپریشن کراچی میں بھی ایک آپریشن ہو رہا ہے, آپ کے خیال میں اس کی وجہ سے کتنی مدد ملی ہے اس وقت پرامن فضا قائم کرنے میں؟ جی دلشاد صاحب, قمر دلشاد
جو بھی آپ,
جی قمر دلشاد سے ہم بات کر رہے تھے, ہم یہی ان سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ملک میں فضا ہے, جی اس کی وجہ سے, جی اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ سیاسی تجزیہ کار علی حسن لائن پر ہیں. علی حسن آپ کو خوش آمدید. جی سیاسی تجزیہ کار, جی جی علی حسن آپ بتائیے, آپ حیدرآباد میں ہیں, آپ کی نظر ہے سندھ کی بلدیاتی انتخابات پر, یہ بتائیے یہ جو فضا پر امن رہی ہے, امید کرتے ہیں کہ قائم رہے گی, اس میں سرکار نے کتنی محنت کی ہے تاکہ انتخابات جو ہیں پر امن طریقے سے ہوں؟
انتظامات تو ماضی کے مقابلے میں زیادہ بہتر تھے, سیکیورٹی انتظامات زیادہ بہتر تھے, اور مطلب بہت بہتر یہ ہوا کہ چھوٹے موٹے واقعات کے علاوہ کہیں بھی 14 ضلعوں میں جہاں جہاں الیکشنز ہوئیں کہیں بھی کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا, یا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا, یا کوئی فائرنگ وغیرہ کے واقعات نہیں ہوئے. اس طرح کی ایک صورتحال تھی جو خاصی اطمینان بخش تھی, اور جو نتائج سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق دیہی علاقوں میں پیپلز پارٹی کے امیدوار جو ہیں وہ مطلب لیڈ کر رہے ہیں ساری جگہوں پر, اور شہری علاقوں میں جیسے حیدرآباد ہے, میر پور خاص ہے, یہاں پر ایم کیو ایم کے جو نمائندے ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ایم کیو ایم حیدرآباد شہر میں میئرشپ کے معاملے میں خاصی کمفرٹیبل ہوگی کہ وہ میئرشپ کا میئر کا عہدہ جیت لے.
اچھا تو ہمیں علم ہے کہ جو آخری مرحلہ ہے وہ غالباً دسمبر میں ہوگا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جس طرح کے انتخابات ہو رہے ہیں اس سے کس حد تک ظاہر ہوتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا؟
آج حیدرآباد میں سندھ رینجرز کے ڈائریکٹر ڈی جی آئے ہوئے تھے, میجر جنرل بلال اکبر صاحب, ان سے جب ایک جگہ گفتگو ہوئی اخبار نویسوں کی تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے دو ہی مطمئن نظر ہیں, ایک یہ ہے کہ تمام امیدوار جو ہیں وہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ضابطہ اخلاق ہے اس پر مکمل عمل کریں, جو قوانین ہیں اس پہ مکمل عمل کریں. ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ عوام کس کو ووٹ دیتے ہیں کس کو ووٹ نہیں دیتے ہیں, جو بھی زیادہ ووٹ جیتے گا وہی عوام کا نمائندہ ہوگا, لیکن ہم ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی اور قوانین کی خلاف ورزی کو کسی طور پر بھی درگزر نہیں کریں گے. تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اسی طرح کی ایک صورت حال مینٹین رہتی ہے تو کراچی میں بھی ایم کیو ایم کو ایک ایج حاصل تو ہوگا. جی
اچھا, اور یہ بتائیے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے اور ہم نے سنا ہے کہ تیسری پارٹیاں کوشش کر رہی ہیں کہ وہ اس وقت داخل ہوں, کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی گنجائش ہے؟ اس کے علاوہ عوامی پارٹی آف پاکستان جو ہیں وہ بھی, ان کے بھی کچھ نمائندے اس وقت ہیں میدان میں؟
دیکھیے, جن ابھی اس مرحلے پہ جن اضلاع میں الیکشنز ہوئی نہیں اس میں حیدرآباد کو ایک ماڈل کے طور پر لیا جا سکتا ہے. پی ٹی آئی کے امیدوار اکثر جگہوں پہ دوسرے تیسرے نمبر پر آ رہے ہیں اب تک کے جو نتائج سامنے آ رہے ہیں, اور حیدرآباد شہر میں جماعت اسلامی کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے. اس نے کہیں بھی اس کے لوگوں نے کوئی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے. اسی طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کا معاملہ ہے, اسی طرح یہ مجلس وحدت المسلمین کے جہاں جہاں کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے تھے انہیں بھی بہت ساری مشکلات ہوئی ہیں, اور کہیں بھی اس طرح نہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ کامیاب ہو سکیں گے. بعض علاقوں میں تو ووٹ کا تناسب جو ہے وہ بھی بہت ہے, مطلب اگر کامیاب امیدوار نے, اگر وہ ایم کیو ایم کا ہے اس نے 1000 ووٹ لیے, مخالف امیدوار نے 100 ووٹ لیے, کہیں پہ 45 ووٹ لیے. اسی طرح قاسم آباد کا علاقہ جو ہے اس میں پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے اتنی ہی بہتر کارکردگی دکھائی ہے, لوگوں نے بہرحال ان پر ایک اعتماد کا اظہار کیا ہے. اچھا, یہ اس میں اس ساری صورتحال میں جو چیز قابل غور ہے وہ یہ کہ اکثر علاقوں میں یہ شکایت نہیں آئی کہ کہیں کوئی ریگنگ ہوئی ہے, کہیں کوئی ووٹ جلی ڈالے گئے.
جی یہ بڑی خوشائن بات ہے. جی آپ ہمارے ساتھ رہیں, اس وقت ہم چلتے ہیں لاہور جہاں سے ہمارے نمائندہ افضل رحمان لائن پر ہیں. افضل رحمان آپ کو خوش آمدید.
شکریہ.
آپ پنجاب کی صورتحال کے بارے میں سننے والوں کو کچھ بتائیں, وہاں اس وقت کیا سما ہے, بلدیاتی انتخابات میں کن کن امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہے؟
اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پنجاب میں جو کل نشستیں دوسرے مرحلے میں اسٹیک ہیں وہ 2399 ہیں, اور اس میں جو تازہ ترین نتائج ہم تک پہنچے ہیں 190 نشستیں جو ہیں مسلم لیگ نون نے جیتی ہیں, اور 184 یعنی ان سے 6 کم جو ہیں وہ آزاد امیدواروں کے پاس ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف نے 58 نشستیں جیتی ہیں. یہ کوئی 16.5% نتیجہ بنتا ہے اب تک. اس سے رجحان یہی معلوم ہوتا ہے نفیسا کے جو پہلی فیز کے نتائج تھے یہ تقریباً اس سے ملتا جلتا رجحان ہے, اور پاکستان تحریک انصاف نے کوشش تو کی اس مرتبہ, ان کی جو قیادت تھی ان کا کہنا تھا کہ ہم پہلی فیز کی نسبت بہتر طریقے سے یہ الیکشن لڑیں گے, لیکن ابھی چونکہ کوئی 80% سے زیادہ نتائج باقی ہیں اس لیے حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن جو اس وقت تک رجحان ہے وہ تقریباً وہی دکھائی دیتا ہے جو پہلی فیز کا تھا.
جی یہ بتائیے
اسی طرح جو آزاد امید
جی پیپلز پارٹی کے لیے کوئی گنجائش ہے ان بلدیاتی انتخابات میں؟
پیپلز پارٹی تو چوتھے نمبر پہ بھی نہیں ہے پنجاب میں, تو وہ خود پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے ان میں کسی سے بھی بات کریں تو وہ اس بات کو فوراً ہی تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر ابھی بہت کچھ کرنا ہے. تو ان کے کچھ علاقے ہیں جہاں سے ان کو کچھ نشستیں ملیں گی, ان کے ابھی نتائج نہیں آئے, بہت تھوڑی سی نشستیں ان کی ہیں, جماعت اسلامی سے بھی کم ہے, لیکن یہ تین ہی جو پارٹیز ہیں اس وقت آگے ہیں. اور جو یہاں پر غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جو ہیں وہ اب سلسلہ جو ہے یہ کل تک رہے گا, یہ فائنل ہوگا کل دوپہر کے وقت جو ہے. یہ اتنا لمبا اس کا عمل ہوتا ہے, یہ عام انتخابات کی نسبت بہت طویل انتخابات ہوتے ہیں.
جی 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 آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں, اس وقت وی او اے کے نمائندہ افضل رحمان ہیں جو لاہور میں ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ ہیں علی حسن جو حیدرآباد میں ہوتے ہیں. آپ لوگ اگر اس سلسلے میں کوئی سوال کرنا چاہیں تو ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں, ہمارے کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89 0800-777-89. اس وقت ایک بریک لیتے ہیں.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa। हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, urduvoa.com।
जी आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं सिंध और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के बारे में। अली हसन की तरफ लौटते हैं जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और तज़ियाकार हैं। अली हसन, आपको आवाज़ आ रही है?
मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, लेकिन पता नहीं कॉल बार बार क्यों ड्रॉप हो रही है।
अच्छा जी, हमारे साथ इस वक्त अफजल रहमान हैं, वीओए के नुमाइंदा हैं, आप जानते हैं पंजाब से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इस वक्त नज़र आता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए तकरीबन कोई गुंजाइश नहीं है, चौथे नंबर पे भी नहीं नज़र आ रहे हैं पंजाब में। आप इन बल्दियाती इंतखाबात का किस तरह तज्जिया करेंगे कि जो इस वक्त सूरत हाल है सूबों में, नज़र ये आता है कि सूबाइत की बुनियाद पर वोटिंग हो रही है, आप क्या देखते हैं मुस्तकबिल में इसका क्या असर पड़ेगा?
देखिए, ये मतलब सिलसिला इस मुल्क में गुज़िश्ता कोई 10-15 साल 20 साल से चल रहा है और ये बहुत सुकड़ता चला जा रहा है। मतलब पीपल्स पार्टी भी उसी का शिकार हो रही है, सिवाय इधर इस खैबर पख्तूनख्वा के जहां पर उन्होंने पीटीआई को मुंतखब किया था। लेकिन मुझे मुस्तकबिल में अब ये इलेक्शंस देखने के बाद और अंदाजा हो रहा है कि लोग बहुत ज्यादा सुकड़ रहे हैं और जबानी बुनियादों पर लिंग्विस्टिक जो इम्प्रेशन हैं वो लोगों के ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और वो मेरा ख्याल है कि अब सियासी जमातें उसी तरफ जाएंगी। इसलिए कि मैं हैदराबाद के जो रिजल्ट सुन रहा हूँ उसमें जमीयतुल उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप बहुत बुरी तरह हार रहे हैं, जमात इस्लामी बुरी तरह हार रही है, जेयूपी के उम्मीदवार मतलब बुरी हार गए हैं, मुमकिन है बुरी तरह मैं ना कहूं लेकिन हार गए हैं, पीटीआई के उम्मीदवार हार रहे हैं। तो ये तो खुद नताइज ये बता रहे हैं कि लोग किस तरफ जा रहे हैं, लोगों की सोच क्या बन रही है, लोग किस वजह से इस तरह जाके अपने लसानी शनाख्त की बुनियाद पर वोट कास्ट कर रहे हैं। जी
जी अफजल रहमान, आप बताइए कि जिस तरह से वोटिंग हो रही है और सूबों में लोग अपने अपने नुमाइंदे इसी लसानी या सूबाई बुनियादों पे इलेक्ट कर रहे हैं, आपके ख्याल में ये वफाक की सियासत को किस तरह मुतासर करेगा?
बहुत ज़्यादा मुतासर करेगा। वजह उसकी ये है कि सिंध में अगर पीपल्स पार्टी महदूद हो जाती है और वहाँ पर MQM और दो जमातें रह जाती हैं तो मरकज तो फिर वहाँ नहीं घुस सकेगा, और अगर इन दोनों जमातों का मुस्तकबिल में इत्तेहाद हो जाता है जैसे माजी में भी होता रहा है तो ये तो मिलकर किसी भी वफाकी हुकूमत को नहीं चलने देंगे। वहाँ पर उम्मीदें पैदा हुई थी तहरीक इंसाफ से कि इंसाफ वहाँ पर कितनी नशिस्तें लेगी, अभी ये जो नतायज आएंगे उनसे पता चलेगा। लेकिन वहाँ पर उन्होंने, इमरान खान ने सिंध का दौरा भी किया है, लेकिन ये हम कह नहीं सकते कि ये एक बड़ी जमात जो है अभी PTI बन जाएगी सिंध में। और पंजाब में जो सूरत हाल है आपके सामने है, पीपल्स पार्टी का मैंने कहा था कि चौथे नंबर पे नहीं है लेकिन अब वो चौथे नंबर पे आ गई है। जमात इस्लामी की पहले 4 थी और इनकी 3 थी, अब इनकी 6 नशिस्तें हो गई हैं। अब इसका मुआवजा आप कर लें कि 190 मुस्लिम लीग नून की हैं और पीपल्स पार्टी की 6 हैं, इस वक्त ये 16-17% नतीज में ये आलम है। तो अगर इसको कुल पे जमा करें तो आप देख सकती हैं कि कितने इनका नतीजा होगा, बिल्कुल यानी काबिल जिक्र नंबर नहीं है नशिस्तों का इनका। तो ये सूरत हाल जो है मरकज के लिए तशवीशनाक है, और मेरा ख्याल है कि जो क़यादत है उनको ये एहसास भी है, लेकिन हमारे यहाँ जो सियासत है उसमें बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं, उनको रूल आउट करना जो है वो उसके लिए फिर एक ऐसा वो सिनेरियो सामने आता है, इसका जिक्र करना जो है वो मुनासिब
जी
नहीं।
जी बिल्कुल। अली हसन, ये बताएं कि लोग जाहिर है जब बल्दियाती इंतखाबात में वोट देते हैं तो उनकी उम्मीद होती है कि जो मकामी सतह के मसाइल हैं वो हल हों। इस मरतबा लोग जिस तरह से वोट दे रहे हैं, पहले तो ये बताइए कि वोटिंग की शरह जो है वो क्या अच्छी खासी रही है, और दीगर ये कि लोग किन उम्मीदों से इस वक्त अपने नुमाइंदों को वोट दे रहे हैं? جی علی حسن، علی حسن کی لائن بار بار ڈراپ ہو جاتی ہے. افضل رحمان، اگر
میں نے آپ کا سوال نہیں سنا.
جی جی، تو ایک تو یہ کہ ووٹنگ کی شرح کے بارے میں کچھ بتائیے، اور دیگر یہ کہ لوگ کس امید سے ووٹ دے رہے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کے کون سے مسائل حل ہوں مقامی سطح پر؟
دیکھیں، اس مسائل کا معاملہ تو ان کا وہی ہے کہ نالی کا پانی اور گلیوں کی تعمیر اور پینے کا پانی، یہ سارا ہے. لیکن اس سے ہٹ کر ایک بات ہے کہ جو پارٹیاں، ملکی سطح کی پارٹیاں ہیں، ان کے لیے کام بڑھ گیا ہے. ان کا اب ہوم ورک یہ ہو گیا ہے کہ وہ آ کے ان علاقوں میں زیادہ کام کریں، زیادہ یہاں پہ اپنی موجودگی دکھائیں اور زیادہ لوگوں سے ملاقاتیں کریں، تاکہ لوگ جو لسانی شناخت کی طرف جا رہے ہیں، جو مستقبل میں بہرحال ایک خطرناک علامت کے طور پہ سامنے آئے گا، اس سے بچا جا سکے. جی
جی، ہم یہی سوال کرنا چاہتے ہیں. جی جی، آپ دو تین منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ. افضل رحمان، یہ بتائیے کہ ہم نے سنا تھا کہ عوامی پارٹی آف پاکستان جو ہے، وہ مزدوروں کے جو مسائل ہیں وہ لے کر میدان میں آئے ہیں. کیا آپ بتا سکتے ہیں، کیا بہت زیادہ دولت کی ضرورت ہے تاکہ یہ انتخابات جو ہیں جیتے جائیں، یا عام کینڈیڈیٹس بھی سامنے آ رہے ہیں؟
اصل میں یہ انتخابات جو ہیں اس لحاظ سے بہت منفرد ہیں کہ ایک تو یہ سیاسی جماعتیں کروا رہی ہیں، اور یہاں پر صورت یہ ہو جاتی ہے کہ انہوں نے جو نئے ضوابط بنائے ہیں، اس میں جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان کے اختیارات بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں.
جی.
یعنی وہ ان کو الان جو حکمران ہیں، جو ہمیں رپورٹیں مل رہی ہیں، وہ یہ میسج پہنچا رہے ہیں. اسی لیے آزاد امیدواروں کو بھی یہی میسج پہنچ رہا ہے کہ جو صوبائی حکومت سے تعاون کرے گا انہی کو ہی فنڈز وغیرہ ملیں گے، اور جو دوسرے لوگ ہیں ممکن ہے ان کو بہت زیادہ دقت ہو. اسی وجہ سے یہ نتائج بھی آ رہے ہیں کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ اگر ہم جیتیں گے اور جو حکمران جماعت ہے اس کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے تو پھر ہی ہمارے کام ہوں گے، وغیرہ نہیں ہوں گے. تو اس لحاظ سے ان کو کوئی نمائندہ انتخابات نہیں کہا جا سکتا. اس میں بہت زیادہ امپیکٹ بن جاتا ہے اس حکومت کا جو برسر اقتدار ہے، اور وہ خود بخود اگر وہ نہ بھی کہیں تب بھی جو ہمارے نمائندے ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ پیسے کے بغیر تو نہ گلی بنے گی، نہ سورج بنے گا، کوئی چیز نہیں بنے گی. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تقریباً سب کچھ ہی جو صوبائی حکومتیں ہیں انہوں نے اپنے اختیار میں رکھ لیا ہوا ہے. اس طریقے سے کوئی قوانین اور ضابطے بنائے گئے ہیں، یہ وہ صورتحال نہیں ہے جو صدر مشرف کے زمانے میں تھی. اس زمانے میں اور تھی. البتہ یہ جو تحریک انصاف میں خیبر پختونخوا میں 30% فنڈز جو ہیں وہ ان اداروں کو دیے ہیں یا دینے کا اعلان کیا ہے، اگر وہ بات یہاں بھی ہو جائے تو ممکن ہے صورتحال بہتر ہو، لیکن ابھی اس وقت ادھر نہیں ہے. اور یہاں پر بڑی مضبوط حکومتیں ہیں دونوں یہاں پر، اس نقطہ نظر سے کہ یہ جو پہلے تو یہ انتخابات کرواتے ہی نہیں تھے، جیسا آپ کو معلوم ہے. یہ تو عدالت عظمیٰ نے، سپریم کورٹ نے اس قدر زور لگایا اس پر، اور ایک مجبوری کے تحت یہ انتخابات ہو رہے ہیں.
جی.
اور جس طریقے سے ہو رہے ہیں، جو اس وقت تو انتخابات کا شور ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جب یہ نتائج وغیرہ ہو جائیں گے تو سب سے زیادہ شور یہی نمائندے ڈالیں گے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. لوگ ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ جی ہمارے کام کریں، لیکن ہم بالکل بے بس بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ہر کام کے لیے صوبائی حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں.
بہت دلچسپ. آپ دونوں حضرات صرف دو منٹ اور رہے ہیں. ہمیں کچھ لوگوں نے کال کیا ہے، بہت مختصر ان کو سنتے ہیں. متین سلیمانی نے کال کیا ہے لنڈی کوٹل سے. جی جناب، کہیے. متین سلیمانی،
مختصر سوالات پوچھنا چاہتا ہوں. میرا ایک رائے ہے مختصر. یہ سب صبح یہ بہت دانش مندی اور عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے. صرف خیبر پختونخوا کی عوام ہے، کبھی انہیں ایم ایم اے کے پاس چلے جاتی ہے، کبھی نیشنل کے پاس، نیشنلسٹ کے پاس جاتی ہے، اور کبھی کھلاڑیوں کے پاس جاتی ہے. باقی سب نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے. کیا وجہ ہے کہ
ہم؟ بہت شکریہ، دلچسپ آپ نے نقطہ اٹھایا. اور میاں والی سے کال کیا ہے مرید خان نے. جی جناب، کہیے.
السلام علیکم جناب، دوست کا خیال کر رہا ہوں. اصل میں تو یہ ہم ترقی یافتہ ملکوں میں نہیں آئے، امریکہ اور برطانیہ کی طرح یہ گلی محلے کی دشمنی بنانے والی بات ہے، لیکن کام اچھا ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے چلایا جائے تو. لیکن یہ جو بھٹو صاحب تھے وہ اس نے سیاست لاہور سے شروع کی تھی، یہ جو ہے پیپل پارٹی سندھی ٹوپی کی جو ہے وہ سیاست کرتے ہیں. تو اس کو اگر پیپل پارٹی زندہ رکھنا چاہتی ہے تو وہ پرانے اپنے نمائندوں
شکریہ. اس موڑ پہ ہم اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے افضل رحمان جو وی او اے کے نمائندہ ہیں، اس وقت پنجاب میں ہیں، اور ان کے ساتھ تھے علی حسن جو سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار ہیں اور حیدرآباد میں ہوتے ہیں. اور اس سے پہلے آپ نے الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری قمر دلشاد کو سنا. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع دلچسپ ہے اور خبر جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ جماعت الدعویٰ کو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا پر بین کر دیا گیا ہے، اس وقت جو اطلاع آئی ہے وہ یہ کہ جماعت الدعویٰ نے اس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن داخل کی ہے، اس کو چیلنج کیا ہے. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین خالد آرائی ہیں، جبکہ بھارت سے ہمیں جوائن کیا ہے منیش کمار نے. ہم ابتدا کرتے ہیں منیش کمار سے. آپ کو خوش آمدید.
جی تھینک یو سو مچ.
تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جماعت الدعویٰ کو بھارت میں ایک دہشت گرد تنظیم سمجھا جاتا ہے، بھارت میں کیا رد عمل سامنے آیا جب پاکستان نے جماعت الدعویٰ کو الیکٹرانک میڈیا پر آنے سے روک دیا؟
یہ جو ہندوستان میں جو اخباروں نے اس خبر کو جو اس طرح سے کور کیا ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ بھائی کہ حافظ سعید صاحب نے جو ہے وہ پاکستان کی سرکار کو جو ہے چیلنج لیا ہے کہ آپ اسے، آپ ہمیں بین نہیں کر سکتے ہو. اور حالانکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ کورٹ کے اندر میں ہے، پاکستان کا انٹرنل مسئلہ ہے، لیکن لوگوں کو یہاں پہ یہ ضرور لگ رہا ہے کہ پاکستان کی سرکار شاید حافظ سعید صاحب کے جو باقاعدہ جو ڈیمانڈس ہے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے.
اچھا،
تو یہ ایک نارمل یہ بنا ہوا ہے، وہ اس لیے بنا ہوا ہے کہ ایسا ہندوستان میں ایک میڈیا کے اندر یہ بنا ہوا ہے کہ پاکستان کی سرکار جو ہے حافظ سعید کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کر پائے گی.
آپ ایک منٹ ہمارے ساتھ رکھیں، کیونکہ اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین خالد آرائی ہیں. اور آرائی صاحب، آپ کو خوش آمدید.
جی شکریہ.
تو ہمارے ساتھ بھارت سے منیش کمار ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ بہت ممکن ہے کہ اس وقت جو پریشر آ رہا ہے جماعت الدعویٰ کا، اس کی وجہ سے جو ان کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے الیکٹرانک میڈیا پر، وہ ہٹا لی جائے گی. آپ بتائیے کہ آپ کے ادارے کو کس طرح کے انسٹرکشنز دیے گئے ہیں اس سلسلے میں؟
دیکھیے، ڈائریکٹلی تو ابھی تک آرڈر ہمیں موصول نہیں ہوئے ہیں، اور کیونکہ اس کی پابندی جو ہے وہ براڈ کاسٹر پر آتی ہے. ہم تو جو ٹی وی چینل دکھانا ہوتا ہے ہم اس کو کیری کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں تک پہنچاتے ہیں. کیبل آپریٹرز کا صرف یہی رول ہے پاکستان کے اندر. ہم کوئی پالیسی نہیں بناتے، نہ ہی کسی پالیسی میں ہمارا کوئی حصہ ہوتا ہے. جو ٹی وی چینل نے دکھانا ہے وہ ڈائریکٹلی، اگر کوئی احکامات آئے ہوں گے تو پیمرا کی طرف سے ٹی وی چینلس کو آئے ہوں گے، کیونکہ نہ ہی کیبل آپریٹر اپنی طرف سے کانٹینٹ بناتا ہے. جس طرح پیچھے سے آتا ہے ہم اس کو آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں.
جی، لیکن کیونکہ ظاہر ہے آپ بھی ٹی وی دیکھتے ہیں پاکستان میں، آپ کے خیال میں حافظ سعید جس طرح سے تقریریں کیا کرتے تھے، کیا اس میں کوئی کمی آئی ہے؟ کیا وہ اب کم نمایاں ہیں ٹیلی ویژن پر؟
جی ہاں، اس آرڈر کے بعد تو فرق تو پڑا ہے، کیونکہ جماعت دعویٰ کے علاوہ کوئی 10 اور تنظیمیں ہیں جن پر میرے خیال میں کوئی پابندی لگائی گئی ہے. اس سے پہلے بھی ایک سیاسی جماعت پر بھی پابندی لگائی گئی تھی. جب کورٹ کی طرف سے احکامات آتے ہیں تو اس پہ عمل درآمد ضرور ہوتا ہے. فرق تو پڑا ہے اس کے اوپر، مگر عوامی جو رد عمل ہے تو لوگوں کا، مگر وہ ہم سب بھی پہنچتا ہے. مجھے کئی خطوط آئے ہیں، کئی ای میلس آئی ہیں جن میں کہا گیا کہ یہ زیادتی کی جا رہی ہے، ان کی آواز کو بند کیا جا رہا ہے یا لوگوں تک پہنچانے میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے. بہرحال عوامی لحاظ سے تھوڑا بہت رد عمل تو سامنے آیا ہے ہمارے. باقی یہ بات تو میں کہیں گے کمی تو ضرور آئی ہے ان کی جو کوریج دکھانے کے اوپر.
اچھا جی، آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں، ہم عوام کی بھی رائے سنتے ہیں. ہمیں کال کیا ہے حافظ شفیع نے چترال سے. جی جناب کہیے. حافظ شفیع چترال سے.
محمد شفیع چترال بونی سے بات کر رہا ہوں. ایک تو میں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حافظ سعید جس کے اوپر اب آپ پابندی لگاتے ہیں، پابندی پاکستان کے کسی کے کہنے پہ لگایا ہے؟ کسی کن الزامات کے تحت آپ بندے کے اوپر پابندی لگاتے ہیں؟ اگر میری جان بچانے کے لیے حافظ سعید کی ٹیم اگر پہنچتا ہے تو اگر آپ اس کو منع کرتے ہیں کہ اس کو نہیں بچانا ہے تو آپ کے خلاف میں محاذ نہیں کھڑا کر دوں گا. یہ میں سمجھتا ہوں سراسر زیادتی ہے. بہت شکریہ.
اور ہمیں کال کیا ہے گلگت سے سردار علی نے. جی جناب کہیے.
جی السلام علیکم. میرا سوال دو مہمانوں سے یہ ہے کہ حافظ سعید صاحب ہندوؤں کے خلاف یا دوسرے اقوام کے خلاف جو وہ باتیں کرتے ہیں تو وہ دہشت گرد کہلاتے ہیں، اور اسی طرح سے ہندوستان میں جو ہے وہ بال ٹھکرے کی جو جماعت ہے اور شیو سینا کی جو جماعت ہے اور مودی حکومت خود ہے وہ مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں، تو ان کے خلاف بھی کوئی اس طرح کی پابندی لگنا چاہیے؟
بہت دلچسپ. جی اگر آپ جواب دینا چاہیں منیش کمار، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں بھی لوگ بہت غور سے دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی ہو یا آر ایس ایس ہو، وہ مسلمانوں کے خلاف بیانات دے رہی ہے، کیا ان پر کوئی پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے بھارت میں؟
دیکھیے، میں ان لوگوں کے سینٹیمنٹس کو میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جو دیش ہوتے ہیں وہ دھرم پہ نہیں چلتے. ہندو اور مسلمان کے نام پہ دیش نہیں چلایا جاتا، دیش چلتا ہے قانون سے، اور قانون کے تحت ہی کسی ویکتی کسی آرگنائزیشن کے خلاف کاروائی ہوتی ہے یا پھر نہیں ہوتی ہے. اب پاکستان کے اندر میں یہ 12 آرگنائزیشن نہیں ہے، 72 آرگنائزیشنز ہیں جن کے اوپر یو این کے ریزولوشن کے مطابق بین لگایا گیا ہے پاکستان کے اندر. اور اب اس میں بھی ایک بات، جس طرح سے پبلک سینٹیمنٹس آپ کے دونوں کالرز جو ہیں اس طرح کے فیصلے سے خلافت ہیں، ان کے خلاف ہیں، تو یہ میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کے جو فورن سیکرٹری ہیں اعجاز چودھری صاحب، انہوں نے ایک بیان دیا ہے آج جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ جو ایف آئی ایف جو ہے وہ بینڈ نہیں ہے اور جماعت دعویٰ بھی بینڈ نہیں ہے، وہ صرف واچ لسٹ پہ ہے. تو یہ ایک جو ہے جو جس طرح کی جو بات جو ہم شروع میں کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی سرکار جو ہے وہ نرم پڑ جائے گی اس طرح کے بین کو، شاید وہ لگا نہیں پائے گی. 8 تاریخ کو آپ کے کورٹ کا فیصلہ ہونا ہے، پاکستان کے کورٹ کا، اور یہ جو کورٹ میں اگر فیصلہ ہوگا تو کورٹ یہ نہیں دیکھے گا کہ بھائی کہ حافظ سعید صاحب ہے یا پھر کوئی اور ہے یا کوئی تیسرا ہے یا ہندو ہے یا مسلمان ہے. کورٹ تو اس چیز پہ جو ثبوت ہوں گے اور جو لسٹ ہوگی اس پہ وہ کام کرے گی، اور وہ کورٹ ہر جگہ دنیا میں اس طرح سے کام کرتی ہے. تو یہ حساب کتاب ہے. رہی بات ہندوستان میں، تو ہندوستان میں جو شیو سینا ہے تو شیو سینا کو سب سے زیادہ اگر کوئی ہندوستان میں اپوز کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں کرتے، اس کے اپوزیشن میں یہاں کے ہندو ہی کرتے ہیں. اور وہ پارٹی وہ حفیظ سعید صاحب کی طرح کوئی ریلیجیس آرگنائزیشن نہیں ہے، وہ پولیٹیکل پارٹی ہے، چناؤ لڑتی ہے اور چناؤ جیت کر کے آتی ہے اور زیادہ تر ہارتی ہی ہے.
جی جی،
تو یہ کہنا بالکل
منیش کمار، اس کے باوجود منیش کمار آپ کو معلوم ہے کہ اس کے باوجود جس طرح سے خالد آرائی نے بتایا یہ پاکستان کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت وہ تنظیمیں جو کہ بینڈ لسٹ میں سمجھی جاتی ہیں، جس میں جماعت الدعویٰ شامل ہے، اب ان کی تصاویر جو ہیں وہ بہت کم آتی ہیں، ان کی تقاریر جو ہیں وہ بہت کم آتی ہیں ٹیلی ویژن پہ. آپ ایک منٹ ہمارے ساتھ رہیں. خالد آرائی، یہ بتائیے کہ کیونکہ پیمرا نے جو ہے یہ پابندی تو لگا دی ہے، لیکن جماعت الدعویٰ نے اس کو چیلنج کیا ہے، اس سلسلے میں بتائیے کیا جو کچھ بھی فیصلہ ہوتا ہے، کورٹس جو بھی فیصلہ کرتی ہیں اس پر پیمرا جو ہے وہ عمل درآمد کرے گی؟
جی ہاں، پیمرا ضرور عمل درآمد کرتی رہی ہے، اور پیمرا عمل درآمد کرنا بھی چاہیے، اور جب بھی ان کے فیصلہ ہوگا. مگر ابھی تک تو پابندی یہ منسٹری کی طرف سے اور پیمرا والوں کو ڈائریکشن جا چکی ہے. جیسے ہی کورٹ میں جو فیصلہ ہوتا ہے، پہلے بھی ایک پابندی لگی گئی تھی، مگر ہائر کورٹ نے ان کو دکھانے پہ ان کو اجازت دی گئی. ہو سکتا ہے کہ ہائر کورٹ جو ہے ان کے اوپر کوئی پابندی ہٹا دے، ممکن ہے. اگر ایسا کے احکامات آئیں گے تو پیمرا یا پاکستان کے ٹی وی چینلز یا کیبل آپریٹرز کے پابند رہیں گے.
اچھا، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہے پاکستان کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین خالد آرائی، آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. منیش کمار، دو منٹ آپ ہمارے ساتھ رہیں. ہم آپ کو ایک رپورٹ سنانا چاہتے ہیں، بہت دلچسپ رپورٹ ہے کہ فورن آفس نے، پاکستان کی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ داعش کا کوئی قیام نہیں ہے پاکستان میں. ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ آپ کی سرکار اس وقت کوشش کر رہی ہے کہ داعش جیسی تنظیمیں جو ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. ہم آپ کو یہ رپورٹ سنانا چاہتے ہیں، یہ رپورٹ پیش کر رہی ہے عشرت سلیم.
پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ شدت پسند گروہ داعش کے خطرے سے مکمل طور پر آگاہ ہیں، لیکن ملک میں اس گروہ کا کوئی وجود نہیں. وزارت خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں بتایا کہ پاکستان نے گزشتہ ایک سال سے زائد عرصے سے دہشت گردوں کے خلاف بھرپور آپریشن شروع کر رکھے ہیں، اور ملک کی سیکیورٹی فورسز داعش کے ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان بارہا یہ واضح کر چکا ہے کہ داعش یا کسی اور دہشت گرد گروہ کو اپنی سرزمین پر کسی صورت برداشت نہیں کرے گا.
Our military and security agencies have also said that not even a shadow of Daesh will be tolerated in Pakistan.
قاضی خلیل اللہ کا کہنا تھا کہ پاکستانی فوج اور سیکیورٹی ایجنسیوں کی طرف سے یہ واضح طور پر کہا جا چکا ہے کہ داعش کا سایہ تک ملک میں برداشت نہیں کیا جائے گا. وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پیرس میں دہشت گردوں کے حملوں کے بعد داعش کے خلاف کارروائیوں میں بین الاقوامی سطح پر تیزی آئی، اور پاکستان بھی دہشت گردی کے خلاف عالمی برادری سے تعاون کر رہا ہے.
انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے داعش کے خلاف جو ایکشنز لیے جا رہے ہیں ان میں تیزی آئی ہے، اور آبجیکٹو سب کا یہی ہے کہ ٹیررزم کو جو ہے ختم کیا جائے، کیونکہ اس کے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے. ہماری اپنی پالیسی بھی یہی ہے کہ ٹیررزم کو جو ہے وہ ختم کیا جائے.
واضح ہے کہ پیرس میں ہوئے حملوں کے بعد پاکستان کی طرف سے ان کی شدید مذمت کی گئی، اور فرانس کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی گئی. ادھر بین الاقوامی سطح پر جائزہ رپورٹیں تیار کرنے والے ایک ادارے پیو ریسرچ سینٹر نے اپنے ایک تازہ جائزے میں کہا ہے کہ پاکستان کے لگ بھگ 62% لوگوں کا شدت پسند گروہ داعش سے متعلق کوئی واضح موقف نہیں ہے. جائزہ رپورٹ کے مطابق جن لوگوں سے داعش سے متعلق سوال پوچھا گیا، ان میں سے 28% کی اس گروہ کے بارے میں رائے منفی تھی، جبکہ 9% کی داعش کے بارے میں رائے مثبت تھی. اگرچہ پاکستانی حکام بارہا یہ کہتے رہے ہیں کہ داعش کا ملک میں کوئی وجود نہیں، مگر یہاں کے بعض شدت پسند کمانڈر داعش سے وفاداری کا اعلان کر چکے ہیں. ملک کے مختلف حصوں بشمول کراچی اور کئی دیگر شہروں میں دیواروں پر داعش کے حق میں تحریریں لکھنے کے واقعات بھی سامنے آ چکے ہیں، جن پر پاکستانی حکام کا موقف رہا ہے کہ بعض شدت پسند خود کو منظر عام پر رکھنے کے لیے داعش کا نام استعمال کر رہے ہیں. واضح ہے کہ افغانستان، خاص طور پر صوبہ ننگرہار میں بھی داعش کا اثر و رسوخ تیزی سے پھیلا ہے، کیونکہ طالبان کی ایک بڑی تعداد اس شدت پسند تنظیم سے ہمدردی رکھتی ہے، اور بہت سے سابق طالبان کمانڈر داعش سے وابستہ گروپوں میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جی منیش کمار، آپ نے یہ رپورٹ سنی؟ جی منیش کمار، تو دنیا بھر میں اور یہاں امریکہ میں بھی کچھ قیاس آرائیاں ہیں کہ پیرس میں جس طرح کا حملہ ہوا وہ ممبئی سٹائل کا حملہ تھا، یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کلاشن کوفز اٹھائے تھے اور باری باری جو ہیں لوگوں کو قتل کر رہے تھے پیرس میں. اس سے قطع نظر آپ کے بھی علم ہے کہ پاکستان اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ دہشت گردوں کو دور رکھیں، اس کو بھارت کے اندر کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟
دیکھیے، ایک تو میں اس پہ ایک الگ طرح کی چیز میں سوچتا ہوں. ایک تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ جو داعش کا جو مسئلہ ہے یہ ایک بہت ہی ایموٹیو آئیڈیولوجی کے ساتھ جو ہے لوگوں کو اپنی طرف ریکروٹ کر رہا ہے. کچھ جگہ پہ کچھ لوگوں کا اس کے پرتی ایک اٹریکشن بھی ہے جس کو ہمیں روکنا ہوگا. ساؤتھ ایشیا میں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں تو ویسے ہی بہت ساری پرابلمس ہیں. اس لیے یہ جو ہے یہ ریسپانسبلٹی ہو جاتی ہے کہ یہاں کی جو سرکاریں ہیں وہ اس طرح کا کوئی قدم نہ اٹھائیں جس سے یہ مسئلہ اور خراب ہو جائے.
جی جی،
ہمارے پاس اس کو اس طرح سے سمجھنا چاہیے کہ جو ہندوستان، جس طرح سے میڈیا ہندوستان اور پاکستان کی جس طرح سے پیرس کے اوپر جو بوال مچائی ہوئی ہے اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. وہ اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ یہ مسئلہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے. سرکار نے جواب دے دیا، پاکستان کی سرکار نے بھی کنڈیم کر دیا، انہوں نے جو اسٹیپس لینے ہیں وہ لیں گے، ہندوستان کی سرکار نے بھی کنڈیم کر دیا، انہیں جو اسٹیپس لینا ہوگا وہ لیں گے. لیکن یہ جو اندر جو لوگوں کے بیچ میں، خاص کر کے ہندوستان کے اندر میں، ایک وچتر قسم کا ڈبیٹ چل گیا ہے کہ بھائی یہ داعش جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے، اس کی آئیڈیولوجی کیا ہے، یہ اسلامک ہے یا نہیں ہے، یہ ان سب چیزوں پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے. اس کے لیے ایک بہت اچھا پہل ہندوستان کی سرکار نے کی ہے. آپ کو معلوم ہوا گا کہ کل جمعیت علماء ہند، وہ دیوبند کے مولویوں نے دیش کے قریب 75 شہروں میں داعش کے خلاف ایک پردرشن کیا، اور سرکار ان لوگوں کو جو ہندوستان میں جو مولویز ہیں ان کو لے کر کے اس طرح کی چیزوں کو وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو یوتھ ہے، جو مسلم علاقے ہیں، جو پاپولیشن ہے، اس میں جا کر کے اس بات کو بتائے کہ بھائی یہ جو آتنکوادی جو ہے اس کا ریلیجن سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، نہ ہی اسے اسلام سے کچھ لینا دینا ہے، یہ دہشت گرد لوگ ہیں، اس سے ہمارا کچھ نہیں ہونے والا ہے، ہمیں اور دوسرے لائن پہ چلنے کی ضرورت ہے. ہندوستان، پاکستان، پورے ساؤتھ ایشیا کو ابھی ہمیں لگتا ہے کہ ان چیزوں کو سرکار کے حوالے چھوڑ، وکاس کے لیے اور کس طرح سے جو ہماری جو اوریجنل پرابلمز ہیں شکشا کا یا پھر بیروزگاری کا، اس پہ دھیان دینا چاہیے.
بہت شکریہ. آپ تو جانتے ہیں کہ دہشت گردی پاکستان کے لیے تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لہٰذا
جی
پاکستان کے لیے داعش کے خلاف قدم اٹھانا بہت ضروری ہو گیا ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہے بھارت سے سیاسی تجزیہ کار منیش کمار، آپ کی شرکت کا شکریہ، اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز، ٹاپ اسٹوری، ایکسکلوسیو، سب سے پہلے، سب سے آگے. لیکن اس سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ، میں ہوں تابندہ نے.
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہے پیرس کا حملہ، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک تھلتھلی سی مچ گئی ہے. اور سوال جو اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب دنیا داعش یا اسلامک اسٹیٹ کے خلاف کس طرح متحد ہوگا. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ شاہ لطیف یونیورسٹی خیرپور سے بین الاقوامی تعلقات کے ماہر مونس ایاز ہیں، جبکہ ہمیں جوائن کیا ہے یہاں ڈیموکریٹک پارٹی میں حکمت عملی مرتب کرنے والے علی اکبر مرزا. اور مرزا صاحب، آپ سے ابتدا کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید. علی اکبر مرزا،
آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟
جی 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 جی، بالکل آواز آ رہی ہے. سب سے پہلے تو سننے والوں کو بتائیے کہ یہ جو پیرس کا حملہ ہے یہ کس حد تک پوری دنیا کے لیے ایک چونکا دینے والا معاملہ ہے، اور اس کی وجہ سے جو مختلف ممالک میں حکمت عملی ہے داعش کی طرف وہ کتنی بدل جائے گی؟
دیکھیے، پیرس کا جو واقعہ ہوا ہے اس پر ہم سب افسردہ ہیں، لیکن یہ एक हकीकत है कि पेरिस का सानिहा कोई सरप्राइज नहीं है। आज से एक साल पहले भी, बल्कि एक साल भी पूरा नहीं हुआ, पेरिस में एक हमला हो चुका है। पेरिस के वाकये से चंद दिन पहले बैरूत में दाइश ने हमला किया और वहां पर भी सैकड़ों लोगों को हलाक किया और जख्मी किया। उससे चंद दिन पहले अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का वाकया हुआ, वहां पर भी दाइश फैल चुकी है। इराक और सीरिया में ये दहशतगर्दी मुस्तकिल चल रही है और दीगर मुकामात में, इवन सऊदी अरब में और यमन में भी वाकयात हुए हैं। बात असल में ये है कि मगरबी दुनिया ने, जिसमें अमरीका भी शामिल है, अपनी पॉलिसी को कोई क्लियर नहीं किया और ना क्लियर इकदाम लिया। पिछले 1.5 साल से जो है एक कोलिशन बना हुआ है कि 65 मुल्कों का कोलिशन है और हम बमबारी करेंगे, लेकिन उसके दौरान मुस्तकिल ये तस्वीरें आती रही हैं कि दाश के लोग जो है गाड़ियों में 50-50 गाड़ियों के कारवान में खुलेआम गुजर रहे हैं और उनपे कोई हमला नहीं होता। सहाफियों को ये बात नजर आती थी, सहाफी तस्वीर लेके शाये करते थे कि जी वो दाश के जो फौजी हैं और दहशतगर्द हैं वो टैंकों में घूम रहे हैं, अमरीकी बनाए हुए टैंकों में और मगरिब के बनाए हुए टैंकों में जो उन्होंने इराक से छीन लिए हैं और सीरिया से छीन लिए हैं। तो सवाल ये है कि जब ये इन तमाम चीजों की इत्तला तमाम मीडिया को थी तो ये अमरीकी, बरतानवी, फ्रांसीसी और ये सारे जो कोलिशन है इनके पास इंटेलिजेंस के इतने जराए हैं, इनको क्या नजर नहीं आ रहा था कि इनको बम मार के इनको हलाक किया जाए। मसला सारा ये है कि गलत हिकमत अमली अपनाई गई कि जी हमने आईएसआईएस को तो मानना है लेकिन असद भी हटे, बशारुल असद को भी हटाया जाए सीरिया से। ये नामुमकिन सी चीज है। पूरे मिडिल ईस्ट में जितनी ये अरब स्प्रिंग आई थी हर जगह खत्म हो गई अरब स्प्रिंग, कहीं कोई पॉजिटिव नतीजा नहीं निकला। क्या मिडिल ईस्ट में दूसरे डिक्टेटर्स मौजूद नहीं है? क्या बहरेन में डिक्टेटरशिप नहीं है? क्या इजिप्ट में डिक्टेटरशिप वापस नहीं आ गई? ये जो मगरिब ने एक अना बना ली कि जी असद हटेगा तो कुछ करेंगे, उसकी वजह से ये हमें सारा वक्त देखना पड़ा है
जी। लेकिन 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 अब नजर आ रहा है कि चीजें तब्दील हो रही हैं। हम चलते हैं पाकिस्तान, जहां से हमारे साथ शाह लतीफ यूनिवर्सिटी में बैन अलाक़वामी ताल्लुकात के माहिर प्रोफेसर मुनिस अयाज हैं। अच्छा, उनकी उनकी लाइन दोबारा से ड्रॉप हो गई, जैसे ही आते हैं तो उनको लेते हैं। अली अकबर मिर्ज़ा, आप हमें बताएं कि हम उस पे स्ट्रेटजी की तरफ तो आते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हमने देखा पेरिस हमलों में वो ये है कि जो यूरोप के ममालिक हैं, नज़र ये आता है कि उनमें इस हद तक खुफिया मालूमात की शेयरिंग नहीं है। ये भी बताया गया FBI ने भी इस हद तक तआवुन नहीं किया था जिसकी वजह से ये अफराद जो इनकी रेडार पे थे वो पकड़े जाते। अब आप क्या देखते हैं कि इस मालूमात की के तबादले में कितना इजाफा होगा?
देखिए, ये मालूमात का तबादला तो अब हो रहा है, असल में तब्दीली आना शुरू हो गई उस दिन से जब ईरान, इराक और रशिया ने मिलकर एक इत्तेहाद बनाया और उन्होंने फैसला किया कि अब हम असद की हुकूमत को, बशारुल असद की हुकूमत को प्रोटेक्ट करेंगे और आईएसआईएस को हम मारेंगे। उसके बाद से जब ये कार्रवाई शुरू हुई है तो तब इनको एकदम होश आया कि यार ये तो खेल हमारे हाथ से निकल गया। तो अब मगरबी दुनिया ने जो है उसकी तरफ तवज्जो देनी शुरू की थी। पहले तो तनखीद भी हुई, लेकिन उसके बाद रशिया ने जो कर रहा है गलत कर रहा है, लेकिन ये जाहिर बात है कि वो भी एक सुपर पावर है और उसने भी सोच समझ के इराक और ईरान के साथ मिलकर बड़ी एक चैलेंजिंग हिकमत अमली पूरी मगरब के लिए अख्तियार की और एक अच्छी पॉलिसी अख्तियार की रशिया ने
जी।
और उसके जवाब में ये फिर इनमें कोऑपरेशन और बातें शुरू हुई और उसमें अब ये देखिए ये पेरिस का हमला भी हो गया। जाहिर बात है कि कोऑपरेशन उस वक्त होता है इंटेलिजेंस इदारों में हुकूमतों के दरमियान और इस पे काम उस वक्त होता सही तरीके से जबकि आईएसआईएस के खिलाफ या दाश के खिलाफ लड़ने के लिए ये मगरिब एक संजीदा हिकमत अमली अख्तियार करता है। इन्होंने संजीदा हिकमत अमली अख्तियार नहीं की थी। अब जो ये वाकया हो गया तो इवन फ्रांस देखें, आज फ्रांस की हुकूमत भी ये कह रही है कि हम सीरियन रेफ्यूजीज को भी लेंगे और हम ये जो कोलिशन बना हुआ है आईएसआईएस के खिलाफ इसको वसी करना हम चाहते हैं दाश के खिलाफ कार्रवाई में, इसमें दूसरे लोगों को भी शामिल करेंगे, जिससे साफ मतलब रशिया और ईरान को शामिल करने का है, क्योंकि वाकई दाश के खिलाफ जो लोग कार्रवाई कर सकते हैं वो ईरान, इराक की हुकूमत और लेबनान के लोग, ये लोग काम आ सकते हैं इलाके के, क्योंकि सऊदी अरब, कुवैत, बहरैन, جارڈن وغیرہ یہ تو سب ناکام ہو چکے ہیں, 1.5 سال سے کچھ بھی نہیں ہوا, اور بلکہ داعش جو ہے پھیلتی گئی ہے, ان کا کنٹرول عراق اور سیریا میں پھیلتا رہا ہے. تو اب اس واقعے نے ان کو ذرا جھنجھوڑا ہے, تو اب یہ توجہ دے رہے ہیں, کیونکہ اصل مسئلہ میں آپ کو بتاؤں, اگر رشیا نہ گیا ہوتا تو اس واقعے کے بعد بھی یہ لوگ کچھ دنوں کے بعد ٹھنڈے پہنچ جاتے اور بیٹھ جاتے اور بات وہی ہوتی کہ جی اسد کو ہم نے ہٹانا ہے.
اچھا جی, آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہمارے مہمان بھی ابھی لائن پر آتے ہیں, لیکن بہت مختصر باری باری کچھ کالرز کو لیتے ہیں. ہمیں کال کیا ہے ملک نائب خان نے کوہاٹ سے. جی جناب کہیے مختصر. ملک نائب خان,
ہلو. ہلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہاں بی بی, عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو داعش کا جنگ ہے, یہ عراق اور شام اور لیبیا سے یورپ اور امریکہ تک پہنچ گئے یا نہیں؟ دوسری بات یہ کہ یہ امریکہ کی غلط پالیسیاں, جو عراق سے کچھ بھی ثابت نہ ہوا اور اس نے حملہ کیا, یہ
بہت اس جنگ کا تسلسل ہے کیا؟ بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور متین سلیمانی نے کال کیا ہے لنڈی کوٹل سے. جی جناب کہیے. متین سلیمانی, اچھا شاید ان کو میری آواز نہیں آ رہی ہے. جی 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 کہیے. جی جی,
الجزائر میں جب اسلامک سلویشن فنڈ نے انتخابات جیت لی, لیبیا کی کیا گناہ تھی, عراق میں سی آئی اے کی جھوٹی جنگ, شام میں حافظ الاسد کو ہٹانا, خلیجی ممالک میں بادشاہ اور شیخوں کی حمایت کرنا, کشمیر میں افغانستان کے قرارداد پر عمل نہ کرنا, افغانستان میں نے ایک آدمی کے خلاف نے لڑنا, اور لاکھوں لوگوں کو نے قتل کرنا, یہ مقتولین کی نہیں ہے.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور ہمیں کال کیا ہے میاں محمد اکرم نے اٹک سے. جی جناب کہیے.
نویجو صاحب السلام علیکم. آپ ٹیلی فون نہ کال کرتے ہوں تو بند نہ کر دیا کریں, آپ پلیز سنا کر رہے نا کیا کہنا چاہتے ہیں.
جی کہیے کہیے.
یہ بہت بری بات ہوئی ہے جو کل فرانس میں پرسوں حملہ ہوا, انہوں نے چیلنج کیا, آج اخبارات میں بڑے بڑے مضمون چھپے ہیں کہ روم میں, برطانیہ میں, امریکہ میں واؤ ٹرانسفر اور واشنگٹن میں حملہ کریں گے. یہ یاد رکھے پوری دنیا اور آپ بھی سن لیں,
اچھا شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور ہمیں کال کیا ہے شوکت علی انجم نے دھاراوالا سے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
شوکت علی انجم دھاراوالا سے عرض کر رہا ہوں. میڈم بات دراصل یہ ہے کہ مجھے فرانس میں جو ہوا اس کا بہت افسوس ہوا, بینگ اے انسان میں اس کا بہت افسوس کرتا ہوں, لیکن میں گزارش کرتا ہوں, ہاں کبھی مسلمانوں پر لگا دیتے, کبھی غیر مسلم پر الزام دے دیتے, ہم کیوں انسانیت کی انسان کی حیثیت سے کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں انسانوں کا قتل جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارے لیے نقصان دہ. اللہ کرے ہمیں انسانوں کا احترام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. شکریہ میڈم, اللہ حافظ.
جی مونس ایاز اس وقت ہیں لائن پر, ابھی تک ان کی لائن کنیکٹ نہیں ہو پا رہی ہے. علی اکبر مرزا, آپ نے ہمارے کالرز کو بھی سنا. علی اکبر مرزا,
جی
جی, آپ نے ہمارے کالرز کو بھی سنا. آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے اندر بھی اس وقت اوباما انتظامیہ کے جو مخالف ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں, ریپبلکن پارٹی کے بھی جو ہیں کچھ بہت ہی زیادہ جس کو کہتے ہیں آؤٹ اسپوکن لوگ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ جیسے, وہ تک کہہ رہے ہیں کہ عراق میں جانا ایک غلطی تھی. اب آپ کے کیا خیال ہے, کیونکہ اوباما انتظامیہ کا فلسفہ رہا ہے کہ وہ جنگوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں, جنگوں کو بڑھانا نہیں چاہتے, اگر اس طرح کا فلسفہ لیں گے اور داعش جیسی دشمن کے خلاف یہ فلسفہ تو کام نہیں آ رہا, اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں, اوباما انتظامیہ کس سمت رواں ہے؟
دیکھیے جنگیں دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے جنگ آف چوائس اور ایک ہوتی ہے کہ جو جنگ مسلط کر دی جائے. عراق میں جو جنگ امریکہ نے کی وہ وار آف چوائس تھی, انہوں نے خود سوچا کہ ہمیں جا کے وہاں پر صدام کو ہٹانا ہے, اور ایک جلد بازی میں ایک اور بہت ہی غلط منصوبہ بندی اور بے بنیاد باتوں پر حملہ کیا گیا. دوسری جنگ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جی اب آپ پر حملہ ہو رہا ہے اور یا انسانیت پہ حملہ ہو رہا ہے یا کسی آپ کے مفادات پہ بہت ہی کاری ضرب کوئی لگ رہی ہے تو آپ کو جنگ کرنی پڑتی ہے. یہ جو ISIS یا داعش نے جو اب عراق اور سیریا سے بات, یہ بھی ذرا سوچنے کی بات ہے کہ जब तक ये रशिया नहीं गया था दाश को मारने के लिए, जरा इस पे भी हमें गौर करना चाहिए कि जब तक रशिया, ईरान और इराक और हिजबुल्ला लिबनान की, इन्होंने मिलके दाश के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू नहीं की थी अभी एक महीना पहले, तो उस वक्त तक जो है ये दाश ने ऐसे बड़े हमले कहीं भी बाहर नहीं किए।
लेकिन आपके भी इल्म में है कि रूस का जो जहाज है, पैसेंजर जहाज, इसमें इतनी सारी मासूम जानें जो हैं वो जाया हुई। सदर पुतिन को तो अपने लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने अपने लोगों को इस तरह से, उनकी जानों को दांव पे लगा दिया। ऐसे में आपके ख्याल में कितना सही किया उन्होंने वहाँ कदम रखकर?
देखिए, ये तो करना था इसलिए कि रशिया जो है उस वो सीरिया और इस इलाकों से ज्यादा दूर नहीं है। इस तरह नहीं है कि जैसे अमेरिका एक पूरे अटलांटिक ओशियन के बाद बैठा हुआ है। दूसरे, रशिया में मुसलमान आबादी है, उनको चेचनिया का मसला है, वहां से भी लोग आ जाते रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रही है, दाश जो है वहां मुस्तकिल अपना बेस खोलने के लिए कोशिश कर रही है। तो रशिया ने इकदाम तो बिल्कुल सही लिया। अब जो जहाज पे जैसे हमला हुआ, तो जाहिर बात है मैं यही कह रहा था कि दाश ने ये सारी कार्रवाइयां जो बाहर करनी शुरू की है, जिसमें रूस के जहाज पे हमला, बैरूत में हमला, फ्रांस में ये जो अब हुआ है हमला, ये इसलिए करनी शुरू की है कि अब पहली दफा दाश पे जर्ब लगी थी जब रशिया, ईरान, इराक और हिजबुल्ला ने मिलकर कार्रवाई की, तो ये पहली दफा हुआ है कि उन पे जर्ब लगी। तो उन्होंने बौखला के कि जी अब यहाँ तो जर्ब लग रही है, तो हम अपनी इनकी इनको ताकत दिखाएं, इनको डराने के लिए हम जो है दूसरी जगहों पे भी हमले किए। तो रशिया के जहाज पे भी हमला होना यही है कि उनको उन पे दबाव डाला जाए, उसको डराया जाए कि भाई अगर तुम हमारे पे हमले करोगे इराक और सीरिया में, तो हम तुम्हारे जहाजों पे हमला करेंगे, इस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करेंगे। जब देखा कि मगरिब जो है वो रशिया के सामने कोई स्टैंड नहीं ले रहा और रशिया अपने काम जारी रखेगा जो भी कार्रवाई वो कर रहा है सीरिया में, तो फिर इन्होंने अब फ्रांस पे भी हमला किया। फ्रांस को इसलिए इन्होंने चूज किया कि फ्रांस जो है वो बेसिकली, आप तारीख का मुआयना करें तो सबसे पहले जिस कौम ने सरनगु किया है हिटलर के सामने या जंग, पहली जंग अजीम में, या वो तो फ्रांस की कौम रही है, तो शायद उसको इन्होंने कमजोर उसी लिहाज से समझ के वहां पर हमला किया है। तो अब जो है मजबूरी हो गई है मगरिब की भी और सारी दुनिया की कि अब आईएसआईएस के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएं। और ऐसा हो नहीं सकता कि आप इतने अरसे में सिर्फ 5 फौजी, मॉडरेट जिसे कहते हैं मॉडरेट फोर्सेस, आपने बशार अल असद के खिलाफ मगरिब ने तैयार की, तो उसमें सिर्फ 5 लोग ट्रेन हो पाए। तो इस तरह आप
जी कैसे? हाँ, बिल्कुल तब्दीली तो आनी है। ये बहुत एक अहम सवाल है कि इस वक्त, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रांस के सदर रूस जाने वाले हैं और वहाँ से गालिबन कोई पैगाम लाएंगे जो वो यहाँ वाशिंगटन में सदर ओबामा को देंगे, और कोई आलमी इत्तेहाद इस सिलसिले में बनने जा रहा है। आप हमारे साथ रहें 2 मिनट, हमें कुछ मज़ीद कॉल्स आई हैं, बहुत मुख्तसर उनको सुनते हैं। हुंजा से कॉल किया है इकबाल ने। जी जनाब, कहिए।
अस्सलाम वालेकुम, इकबाल बात कर रहा हूँ हुंजा नगर छलत से।
जी जी,
मेरी गुजारिश ये है आलमी ममालिक से कि अगर दाइश को ख़त्म करना चाहते हैं तो नेक नियती से हिजबुल्ला की मदद की जाए। हिजबुल्ला ही दाइश को ख़त्म कर सकती है। रूस की बमबारी से ज़्यादा, यानी बमबारी से इतनी दाइश को नुकसान नहीं पहुँचेगा। हिजबुल्ला ही वाहिद हल है कि वो दाइश को ख़त्म करने की सलाहियत।
बहुत शुक्रिया जी। अली अकबर मिर्ज़ा, ईरान की तरफ भी अभी ओबामा इंतज़ामिया जो है वो मायल नज़र आती है। आपके ख्याल में इत्तेहाद कितना वसी बनेगा जो दाइश के खिलाफ होगा?
अब सही फैसला किया जाए और इस दफ़ा सही पॉलिसी बनाई जाए, तो उसके लिए जो काम करने का होगा वो ये, पहला काम ये होगा कि इत्तेहाद को वसी किया जाए, जिसमें रशिया को शामिल किया जाए। इराक की हुकूमत पे वो जो गलत किस्म के दबाव डाले जा रहे हैं, जो मुमकिन नहीं है इराक की हुकूमत के लिए करना, उन दबाव को हटाना होगा। ईरान को इंक्लूड करना होगा, हिजबुल्ला को इंक्लूड करना होगा, और उसके साथ साथ अमेरिका को ये सोचना चाहिए कि ये जो, और मगरिब को, कि हम बशार अल असद के खिलाफ तो ये कह के कि जी ये डिक्टेटर है, इसको हटाना बहुत जरूरी है, इसके बगैर हो ही नहीं सकता, कोई हल नहीं हो सकता, तो आप जिन दुनिया में मिडिल ईस्ट में चार और डिक्टेटर्स हैं जितनी
जी अली अकबर मिर्ज़ा, हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हुआ, लेकिन बहुत शुक्रिया आपके कीमती ख्यालात का। हमारे साथ थे डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए हिकमत अमली मुरतब करने वाले अली अकबर मिर्ज़ा, और कॉलर्स का भी बहुत शुक्रिया। इस वक्त प्रोग्राम को समेटते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं नफीसा हूद भाई, सुनने का शुक्रिया और खुदा हाफिज़।
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔